إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وأضل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما جس موضوع کا اعلان ہوا ہے دور کے حوالے سے خاصا اہم ہے لیکن بہت سے لوگوں کو بالخصوص نوجوانوں کو اس کی اہمیت اور خطورت کا احساس نہیں سلفی منہج اختیار کرنے کے دعوے بہت موجود ہیں لیکن سلفی منہج کا فہم نہیں ہے یہ بھی ایک خطرناک حقیقت ہے کہ بہت سے نوجوان اپنے ذہنی مستوی سے اپنے ذہنی لیول سے بڑھ کر باتیں کرتے ہیں خطرے دیتے ہیں ایسے مسائل جن پر بات کرنے میں بڑے بڑے علماء کو تعمل ہے اس پر ہمارے نوجوان ساتھی بے دریغ گفتگو کرتے ہیں فتوے دیتے ہیں حکم لگاتے ہیں حالانکہ یہ معاملہ بڑا حساس ہے تین لفظ ذکر ہوئے ہیں تنفیر تکفیر اور تفجیر ان تینوں کے بارے میں شرعی حد
حضور کا ہم کو علم ہونا چاہیے. اور اگر آج میں موضوع کا حق ادا نہ کر سکا کیونکہ میں اس وقت سیدھا ایک سمجھے کہ ایئرپورٹ سے آ رہا ہوں, تو انشاءاللہ کسی اور نشست میں اس بارے میں بات ہوگی. کنفیوز سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں نفرت پیدا کرنا, اور اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ تشہیر ہے کہ معاشرے میں اپنے بھائیوں مسلمانوں یا اپنے ساتھیوں کے بارے میں گفتگو کرنا, باتیں کرنا, اور ان کی اچھائیوں یا برائیوں کی تشہیر کرنا, یہ تنفیر ہے. ظاہر ہے کہ شریعت نے تنفیر سے روکا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو یمن بھیجا, فرمایا تھا کہ بشرا بلا تنفرا ویسرا بلا تعسرا, کہ تم وہاں جا کر لوگوں کو خوشخبریاں دینا اور ان کو متنفر نہ کرنا, اور آسانیاں پیدا کرنا مشکلات کھڑی نہ کر دینا. یہ منہج اللہ کے نبی نے سکھایا اور سمجھایا. دین کے اس نقطے کو, بلکہ اس قاعدے کو ہمیں اساس کے طور پر لینا چاہیے. نبی علیہ السلام کے عام ادلہ بھی اس بارے میں موجود ہیں. آپ کا فرمان ہے کہ ان دین یسر, دین آسان. ایک اور حدیث ہے, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ما خلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایثرهما ما رب المعصیہ, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دو کاموں میں سے کسی ایک کام کو اختیار دیا جاتا کہ یہ دو کام ہیں, دونوں میں سے آپ جو چاہیں اختیار کر لیں, منتخب کر لیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسان کام منتخب فرمایا کرتے تھے جس میں آسانی ہے. معلوم کو فرماش لیا, شرط یہ ہے کہ اس آسان کام کو اختیار کرنے میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو. یہ دونوں کام جائز, اور آسان کام کو اختیار کرنے میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اس طرح نبی علیہ السلام آسانیاں پیدا فرمایا کرتے تھے. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, لولا ما شق على امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ, اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک ضرور کیا گیا. لیکن مسواک لانا, رب سے توڑنا, بنانا, یہ ہر نماز کے مشکل کام. اس طرح کرم علیہ السلام کا فرمان ہے, لولا نشق علی امتی لامت متاخیر عشاء, اگر میں اپنی امت پر مشقت پیدا کرنا چاہوں تو ان کو تاخیر عشاء کا حکم دوں کہ عشاء کی نماز لیٹ ہو جائے گا. آپ سے میں ایک دن نماز بہت لیٹ کر دوں, گھر میں موجود تھے اور نماز لیٹ کر دوں, حتیٰ کہ تقریباً ایک صبح رات گزر گئے امیر عمر رضی اللہ عنہ مسجد سے بلند آواز سے بولے کہ یا رسول صرف نام نسل سبیان کہ بچے اور کو سو گئے ہیں, آپ تشریف لے ہیں. پھر نبی ہم تشریف لائے اور فرمایا کہ اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی, مشکل نہ ہوتی تو عشاء کی نماز کے یہی وقت بھی آسانی پیدا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر قران کی نیت فرمائی, حج قران. حج قران کا معنی عمرے کو حج کے ساتھ ملانا ایک ہی احرام کے ساتھ, جو عمرے کا احرام باندھ لیا جائے, عمرہ کیا جائے, پھر وہ احرام کھولا نہ جائے, اسی احرام سے حج کیا جائے. اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ میقات سے پہلے قربانی کا جانور آپ کے ساتھ, جب آپ میقات عبور کریں تو آپ کی قربانی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. آپ نے چکن کیا تو بعد میں کیا فرمایا تھا, میں استقبلت من امری مستدبرت, کہ جو میں نے کام کر لیا یعنی حج قران کی نیت کر لی, اگر میں نے پہلے سوچا ہوتا تو میں بھی حج تمتع کر. اس میں آسانی کہ عمرے کا احرام باندھا, عمرہ کیا, پھر احرام کھول دیا, انسان اپنے لباس میں آ گیا, دو چادروں کے ساتھ ہفتہ, دو ہفتے, تین ہفتے گزارنا مشکل کام, اور قربانی کو بھی ساتھ لے لیے پھر مشکل کام. تمتع میں یہ شرط نہیں, تمتع میں دو احرام, ایک عمرے کا, ایک حج کا. وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے فرمان کے ذریعے اس آسانی کی طرف اشارہ فرما دیا. تو دین کی بنیاد اس قاعدے پر, بڑے اہم قاعدے پر, جس میں سے یہ کہہ کر نکلتا ہے کہ دین کے تعلق سے ہمیں تنفیر کی فضا قائم نہیں کرنی چاہیے, بلکہ بشارت کی, آسانی کی, لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا چاہیے, نہ کہ متنفر کریں. لیکن اساس جو ہے وہ اللہ کی پڑھی, اساس جو ہے وہ اللہ کا دین. دین کو تھامے رکھیں اور تنفیر کی بجائے بشارت, خوشخبری اور تاثیر کے معاملے کو رکھیں. اس سے مراد اس امر کی تائید نہیں ہے جو بعض علاقوں میں مصر کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں ایک شکا ترتیب دی جا رہی ہے. اس فقہ میں جدت کے امتیاز یہ ہے کہ جو چار مذاہب ہیں ان کو لیا جائے, اور ہر مسئلے میں جس مذہب کا جو قول آسان ہے اسے اختیار کر لیا. اسی مسئلے میں اختلاف ہے, فقہ شافعی میں جو قول ہے وہ آسان لگتا ہے اسے لے لیا جائے, اس کی تعریف نہیں کرنا. یعنی آسانی اور شریعت کی اساس, یہ دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو تنفیر کی یہ صورت, اور ایک ہے تنفیر رسول کو تشہیر. تشہیر کا معنی لوگوں کو حکم لگانا اور لوگوں کی باتوں کو عام کرنا, اور ان کے تعلق سے نفرت کے جذبات پیدا کرنا. یہ تشہیر, یہ تنفیر, اس کو ہم کئی مراحل میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک مرحلہ یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں آپ کوئی بات کرتے ہیں, کوئی اس کا عیب بیان کرتے ہیں, وہ عیب اس کے اندر موجود ہے یا نہیں. اگر کوئی موجود نہیں ہے تو آپ کا بیان کرنا, آپ کا بتانا یہ بہتان افتراء ہے, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ افتراء اس بندے پر بھی ہے اور یہ افتراء اللہ پر بھی. مثال کے طور پر وہ بندہ وہ عیب نہیں کرتا, وہ گناہ نہیں کرتا, جس کا معنی یہ کہ وہ اللہ کا مقرر ہے, اللہ کا محبوب ہے, اور آپ اس کے حوالے سے عیب اچھالتے ہیں, بیان کرتے ہیں, اس کا کیا معنی ہوگا؟ یہ صرف اس کو ایک افتراء نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی ذات پر بھی, کہ جو اللہ کا محبوب ہے جو اللہ کا مقرب ہے, تم یہ تاثر دینا چاہ رہے ہو کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. یہ سرا اللہ پر بھی اور بندے پر بھی دونوں پر ہے. اس لحاظ سے یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑی معصیت ہے, جھوٹ ہے, کفر ہے, اس کا تیسرا نقصان کہ اس قسم کا فعل کرنے والا بندہ خود جھوٹا قرار پاتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کفار المرء اثما ان یحدث بکل ما سمع, انسان کے اثیم ہونے کے لیے, اثیم ہونے کے اثم جو بنا جو اثم کرتا ہے وہ اثیم کہلاتا ہے. انسان کے اثیم ہونے میں یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سبھی سماری بات کو آگے بیان کر دے. یہ تنفیر ایک بات مشہور ہے, شائع ہے, فلاں سے سنی فلاں سے سنی اور تثبت کے بغیر اس کو آگے بیان کر دے. فرمایا کہ انسان کا یہ کردار اس کے اثیم ہونے کے لیے کافی. اثیم خطرناک شخص, اللہ پاک کے فرمانے کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم, یہ زقوم کا درخت یا تھور کا درخت جو کڑوا اور کانٹے دار ہوتا ہے, یہ جہنم میں کھانا ہوگا اثیم کا, اثیم کا. اس علماء نے لکھا کہ بعض بندے توازوں میں آ کر اپنے آپ کو العبد الاثیم لکھتے ہیں کہ میں تو عبد الاثیم ہوں, یہ اپنے آپ کو لکھ رہے ہیں توازوں میں کہ میں تو جہنمی ہوں. یہ کون ہے توازو؟ یہ کج فہمی. ہم مجرم لکھ لیں, مجرم گناہ کار خطا کار, لیکن اثیم ہونا جہنمی ہونا. نبی اسلام کا فرمان ہے کفا بالمرء اثما, بندے کے اثیم ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. تو اگر تو وہ آیت جس کی وہ تشہیر کر رہا ہے وہ اس فرد میں موجود نہیں ہے, تو یہ افتراء ہے اس بندے پر, یہ افتراء ہے اللہ کی ذات پر, اور یہ اس بات کا موجب ہے کہ یہ بات کرنے والا اثیم, اس کی ایک ہی بات اس کے اثیم ہونے کے لیے کافی. اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کو جنگ کا چیلنج فرماتا ہے, جنگ کا چیلنج کرتا ہے. حدیث قدسی نبی علیہ السلام فرمانے کا اللہ فرماتا ہے من عادا علی غلی فقد آدم تو گرہر دے, کہ جو شخص میرے کسی دوست سے عداوت کرتا ہے, دشمنی کرتا ہے, اس شخص سے میرا اعلان جنگ ہے. یہ معاملہ انتہائی خطرناک. پھر اس کا جو پانچواں گناہ ہے, اس کا جو پانچواں محبوب ہے, وہ یہ کہ معاشرے میں تنفیر کی اور نفرت کی فضا قائم ہوتی, نفرت کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں اور جو معاملہ ہے وہ بکھر جاتا ہے. دعوت کا معاملہ, دین کا معاملہ, البلاء والبراء کا معاملہ, باہمی محبت الفت کا معاملہ, اور اس میں نیم کے بعد ان چند بچھوؤں کا ہوتا ہے جو ڈنگ مارنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو وہ یہ معاملہ متعدی ہو گیا. اور اگر تنفیر کے تعلق سے آپ کا نشانہ بنوا, تو چھٹا نقصان اس کا یہ ہے کہ لوگ اس سے نفرت کر کے اس کی دعوت سے نفرت کریں گے. کہ یہ نفرت اس کی شخصی نہیں ہے بلکہ نفرت اس کے کاج کی, اس کی دعوت سے بھی قائم ہو جائے, اور اس کی دعوت کو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور یہ دین کا نقصان, یہ نقصان دین کے. یہ بہت سے محاذیر ہیں. اس میں دوسری صورت یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں آپ تنفیر تشہیر کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں اس میں وہ عیب موجود ہے, یعنی پہلے سے موجود نہیں ہے وہ افتراء, دوسری صورت یہ کہ موجود ہے اس میں وہ عیب. اس کی پھر دو صورت ہے کہ وہ عیب کس قسم کا ہے. ایک ہوتا ہے عیب سرمی اور ایک ہوتا ہے عیب جہری. سرمی عیب وہ ہے جو بندہ تنہائی میں کرے, لوگوں کو چھپ کر کرے, لوگوں کو اس کا علم نہ ہو. اس عیب کے بارے میں
کو اچھالنا اس کو بیان کرنا یہ غیبت ہے. جو آیت موجود ہے اسے بیان کرنا یہ غیبت ہے. یعنی پچھلی تمام بیماریوں کے ساتھ جو مہاویر ہم نے بیان کیے ان کے ساتھ ساتھ یہ اضافی گناہ یہ ہے یہ اس کی غیبت ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ غیبت کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانا. اور نبی اسلام نے غیبت کرنے والے کو اس کے اس عمل کو نفاق قرار دیا. چنانچہ کہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے یا معاشر من اسلم من لسان ہی ولم یدخل ایمان فی قلبہ لا تغتاب المسلمین. اے وہ لوگوں جو اب تک صرف اپنی زبانوں پہ اسلام لا سکیں, اب تک اسلام ان کی زبانوں پر اور ان کے دلوں میں اب تک اسلام اور ایمان داخل نہیں ہوا, نمازیں پڑھنے کے باوجود, روزے رکھنے کے باوجود, فرائض اور نوافل کا اہتمام کرنے کے باوجود اب تک ان کے اسلام اوپر ہی اوپر ہے, زبانوں پر ہے, اندر داخل نہیں ہوا. اس گناہ کی بنا پر, اس گناہ کی بنا پر کس کا آگے ذکر کیا؟ دو گناہ ہیں. لا تغتاب المسلمین, کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرے. مانا جو شخص غیبت کرتا ہے اب تک اس کا اسلام اس کے اوپر اور اس کے دل میں اب تک اسلام داخل نہیں. دوسرا گناہ کیا ہے؟ وعد تب پر اولاد ہے اور ان کے عیوب کی جستجو نہ کر, ان کی عیب تلاش کرنا, لوگوں سے پوچھنا. حدیث میں دیکھ لا تحسس ولا تجسس, نہ تحسس کرو نہ تجسس کرو. تحسس کا معنی عیب خود تلاش کرنا, خود جانا. تحسس حواس سے, حاسہ انسان کے حواس, کان ہیں, آنکھیں ہیں, ناک ہے, اپنی آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا کیا ہو رہا ہے, کانوں کو کھول کھول کے سننا کیا باتیں ہو رہی ہیں. یہ تحسس انسان خود جاسوسی کرے. اور تجسس جاسوس سے کسی کو بھیج کر کسی کے عیب معلوم کروانا, کیا کر رہا ہے, کیا باتیں ہو رہی اور کیا ہو رہا ہے, جاسوس کے ذریعے. فرمایا کہ کسی کے عیب نہ خود تلاش کرو اور نہ کسی جاسوس کو بھیج کے تلاش کرو, منع کیا اس سے. تو اگر عیب موجود ہے اور بندہ اس کی غیبت کرتا ہے, بیان کرتا ہے, یہ غیبت ہے, اس کو شریعت میں نفاق. اب کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں تو ایک ممتاز انسان ہوں, کہ یہ منافق پھر اور ہی ہوگا اگر میں غیبت کروں تو میں تھوڑا ہی سب میں آؤں, تو تم کیوں نہیں آؤ, تم اللہ کے ناگ میں ہو گیا. عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین, جن کو اللہ سلام بھیجتا تھا, نبی علیہ السلام کی ایک بیوی کو ٹھکنا کہہ دیا. فرمایا قد قلت کلمۃ لو منجت ہے ظاہر نہ مانا جاتا. عائشہ تم نے ایک ایسی بات کہہ دی آج کہ تمہاری بات کو اگر میں دریا میں ڈال دوں تو سارا پانی کڑوا اور سیاہ, پانی بلبودار ہو جائے, متافر ہو جائے. تمہاری اس ایک بات, ایک تمہاری اس بات پر پورا پانی کڑوا ہو جائے, سیاہ ہو جائے, بلبودار ہو جائے, تو تمہارا مقام کیا عائشہ سے ہو جائے کہ تم اس کی زد میں نہیں آؤ. تمہاری اس وقت لذت تمہیں حاصل نہیں ہوگی جب تک غیبت نہیں کر لو گی. اور سمجھو گے کہ میرا مقام اونچا ہے, مجھے غیبت کرنے کا حق ہے. کیوں حق ہے؟ معاشرے کے بدترین لوگ, انتہائی خبیث لوگ وہ ہیں کہ جو دینداری اور جواب کے معاملے کو اہمیت نہیں دیتے. اس کی مثال, اس کی وضاحت میں اس طرح کرتا ہوں کہ اگر کوئی عیب میرے گھر کے کسی فرد میں ہو, بیٹے میں ہو, بیٹی میں ہو, بھائی میں ہو, اس عیب کو میں چھپانے کی کوشش کروں کہ میرے گھر کا معاملہ, کہ عیب باہر نہ جائے, کسی کو پتہ نہ چلے, اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کروں. لیکن یہ عیب اگر میری جماعت کے کسی بھائی کے بارے میں اس کے اندر موجود ہے, اس کو میں خوب اچھا لوں. اس کا معنی کیا ہے کہ وہ معاملہ جس کی شریعت نے گھر سے زیادہ حفاظت کا حکم دیا ہے, اس معاملے کی ہم کو اہمیت دیں. میں نے یہی سے بات شروع کی کہ جو سلفی منحج ہے اس کی ہمیں معرفت, اس کا ہمیں ادراک نہیں, شعور نہیں ہے. گھر کے کسی فرد کا ہے ہم ہزار پردے رہ کے چھپائیں گے, بلکہ بعض ہوتا جھوٹ بول کر دفاع کریں گے اسے. لیکن کسی جماعتی بھائی کا عیب سامنے آ جائے تو اس کو اٹھانا, اس کو بیان کرنا, اس کو معاشرے میں ننگا کرنا, یہ ہمارا فرض منصبی. تمہارا فرض منصب ہے اور شریعت تمہیں اس عمل کی بنا پر منافق کہتی ہے کہ اب تک تمہارا ایمان اوپر ہی ہوتا کہ تمہاری نماز یہ روزے یہ حج اور یہ عمرے اور یہ پارسائی کا روح اس کا تمہیں کوئی فائدہ ہے کیونکہ نفاق ہے تمہارا یہ عمل نفاق ہے. یہ دو عمل جو ہیں یہ نفاق کہ بندے کے دل میں ایمان اتنا ہی نہیں اوپر ہی اوپر ایمان ایک عیب چوری کرنا خود جا کر یا کسی جاسوس کے ذریعے اور دوسرا غیبت کرنا. یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سود کے 70 شعبوں کا ذکر کیا کہ سود کے 70 شعبے اور فرمایا کہ جو سب سے چھوٹا شعبہ ہے سب سے چھوٹا سود اس کا وبال کیا ہے؟ اس کا وبال یہ ہے کہ نکاح ہوگی امہ علانیت کہ کوئی شخص چوک میں کھڑے ہو کر اپنی ماں سے نکاح بھی کر لے اور چوک ہی میں جمع بھی کر لے لوگوں کے سامنے چوک ہی میں لوگوں کے سامنے نکاح بھی کر لیا اور وہیں کھڑے کھڑے جمع بھی کر لیا. یہ سود کا سب سے چھوٹا شعبہ اور یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان ارب الربا استطاعت عمر فی عرض حقیق کہ سب سے بڑا سود یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی زبان سے اپنے کسی بھائی کی عزت کو روندنے کی کوشش کرے اس کو معاشرے میں بدنام کرنے کی کوشش کرے اس کی غیبت کر کے اس پر بہتان کرا دے کے ذریعے اس کی عزت کو روندنے کی وسط کرنے کی کوشش کرے. سب سے چھوٹا سود یہ ہے کہ تم نے چوک میں کھڑے ہو کر اپنی ماں سے نکاح کر لیا تو سب سے بڑے سود کا وبال کیا ہوگا اور سب سے بڑا سود یہ ہے جس کو یعنی جو سب سے بڑے سود کا گناہ ہو سکتا ہے وہ گناہ اس چیز کا ہے کہ ایک شخص اپنے کسی بھائی کی عزت کو رونتا ہے اس کی عزت سے کھیلتا ہے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کے فرمانے پر اللہ کا درجہ من کان رب من علی اخیہ بھی ان بھی ابارے فل تحمل ہو جاؤ قبل یہ ابھی یوم لا درہم فیہ ولا دینار کہ جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کر رکھا ہو اس کی عزت کے حوالے سے یا اس کے مال کے حوالے سے یا غیبت کر کے چوری کر کے پر بہتان لگا کر اس کی عزت کو روندا یا اس کا مال ہتھیا لیا ان دو طریقوں میں اس کسی ایک طریقے سے اپنے بھائی پر ظلم کر رکھا ہو فل یہ تحل ابن ہو گیا ہو اس کے پاس آج چلے جاؤ اور اس سے معافی مانگ اور اپنے معاملے کو صاف کر لو قبل یہ اگلے یوم لا درہم فیہ ولا دینار قبل اس کے بھی وہ دن آ جائے جس دن بری ہونے کی تمہارے پاس کوئی درہم و دینار نہیں ہو. وہ دن تو حساب کا دن وہ تصویر کا دن نہیں وہ حساب کا دن اس دن معاملے صاف نہیں ہوں گے. معاملے صاف یہاں کر دو معاملے صاف یہاں کر دو اس دن نہیں اس دن انہوں نے حساب لینا اور حساب کا معاملہ بڑا گمبھیر جو بندوں کے حقوق کا بڑا گمبھیر دیکھیے جانوروں کا بکریوں کا گائےوں کا بھیڑوں کا کوئی حساب نہیں کوئی حساب نہیں لیکن جانوروں کے حقوق کا حساب ہے. نبی اسلام کا فرمان ہے کہ اگر ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ کے بکری سے لڑے گی تو اللہ نے بغیر سینگ کی بکری کو قیامت کے دن سینگ والی بکری سے انصاف لے کر دینا انصاف لے کر دینا اور جب تک وہ اللہ چاہے گا بغیر سینگ کی بکری سینگ والی بکری کو نکال کر اس کو بھنبھوڑتی رہے گی اس کو رونتی رہے گی اس کو نوچتی رہے گی. حقوق کا معاملہ اتنا گمبھیر ہے کہ اللہ نے جانوروں کو بھی انصاف فراہم کر انسان کے دور کی بات ہم اللہ سے کیوں نہیں کرتے ان معاملوں کو ہم چھوٹا کیوں سمجھتے ہیں ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے ہمیں اس منحج کا ادراک کیوں نہیں کہ جن معاملات کو ہم لذت سمجھ کر جن کا ہم ارتکاب کرتے ہیں ان کا نقصان اور ان کی خطورت کتنی عظیم اور کتنی ناقابل برداشت ہے. تو یہ میں نے تنفیر کی تشہیر کی دو صورتیں بیان کی. ایک ہے تنفیر کی راہ پر چلنا لوگوں کو عیوب بیان کرنا تاکہ معاشرے میں ان لوگوں کے تعلق سے نفرت پھیل جائے. یہ تنفیر کا جو کردار ہے یہ بھی جماعت کو اور دینی امور تتر بتر کر تقسیم کر دیتے ہیں. اس شخص نے جو اپنے پچھوں سے ڈنگ مار دیا لیکن اس کے اثرات کیا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں. جو اثرات ہیں وہ بڑے مہلک ہیں بربادی کا گڑا ہے اس کی ذات کے لیے، معاشرے کے لیے، دین کے لیے، یہ چیز بہت زیادہ نقصانات کا باعث ہے. تو تنفیر کا پہلا پہلو کیا ہے؟ کسی شخص کے اس عیب کو بیان کرنا جو اس میں موجود ہی نہیں، یہ بہتان. دوسرا پہلو کیا ہے؟ کسی شخص کے ایسے عیب کو بیان کرنا جو اس میں موجود ہے، یہ غیبت. بہتان بھی ناجائز اور غیبت بھی ناجائز. تیسری صورت یہ ہے کہ کسی شخص کا ایسا عیب بیان کرنا جو اس میں موجود ہے اور جہرن موجود ہے، اس کا مجاہر مجاہر برسر عام کرتا ہے، برسر عام کرتا ہے، تو پھر یہ فرض منصبی ہے کہ پہلے اس کی اصلاح کی، اور وہ اصلاح قبول نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے اس کے اس برسر عام فعل کو لوگ دیکھیں گے اور دیکھ کے سمجھیں گے کہ فلاں عمل فلاں کر رہا ہے، شاید یہ جائز ہو، تو بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہو سکتے ہیں. ان لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے اس عمل کی تربیت ضروری، تاکہ لوگ دھوکا نہ کھائے کہ فلاں کام فلاں شخص جو بڑا منہ سے بڑا کھلے عام کر رہے ہیں، ہمیں بھی کرنا چاہیے، اس کا معنی وہ جائے گا. تو ایسے موقع پر اس کے اس عمل کی جو وہ جہالت کر رہا ہے اس کی تشہیر ضروری ہے، اس نیت سے، اسے بدنام کرنے کی نیت سے نہیں، بلکہ لوگوں کی اصلاح کے لیے سے، لوگوں کی اصلاح کے لیے سے. تو یہ تیسری صورت ہے. اس میں بھی معاملہ اس شخص کی ذات کے حوالے سے نہیں، بلکہ اس شخص کے کردار کے حوالے سے، تاکہ لوگ اس کے کردار سے دھوکہ نہ کھائیں. مثال کے طور پہ بعض رسالے نکلتے ہیں حدیثوں کے مجلے، اس میں مضامین ہیں ایسے لوگوں کے جن میں بدعت، پتہ نہیں بعض حدیثوں کو یہ کیا فرض سوار ہے کہ وہ مبتدعین کے مضامین کیوں دیتے ہیں جو بدعت کے مرتکب ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ یہ ایک ایسا عیب ہے جو جہارن جہارن اس کی تردید ہونی چاہیے. سلف صالحین کہتے ہیں کہ ہم اہل بدعت سے زیادہ ان لوگوں کو خطرناک سمجھتے تھے جو اہل سنت ہونے کے باوجود اہل بدعت کے ساتھ بیٹھا کرتے، ان سے محبت کیا کرتے تھے. یہ بھی محبت کا ایک اظہار، کیونکہ بدعتی ہونے میں واضح ہے لوگ اس سے بچیں گے، لیکن ایک سنی اگر مبتدے کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کا بیٹھنا اس کی تائید شمار ہو سکتا ہے. یہ ایک جہارن ہے بات مجلات، اس کے مرتکب یہ ایپ جاری، یہ بہت سے سادہ لوگوں کو دھوکے میں ڈال سکتے کہ فلاں اتنا بڑا عالم، اس نے فلاں عالم کا مضمون اپنے رسالے میں شائع کیا، تمہارا وہ ٹھیک ہے. یا بعض لوگ مبتدے جماعتوں کی تقلید کرتے، ان کے مناہج، ان کی اصطلاحات، ان کے امور اور افعال اپناتے ہیں، یہ چیز بھی سادہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتی. اتنا بڑا عالم اور فلاں جماعت کے مناہج کو وہ اپنا رہا ہے، اس کا معنی اس جماعت کے دستور صحیح ہے، اس کا منشور صحیح ہو سکتا، تو نرم گوچھا پیدا ہوگا اور یہ چیز خطرناک. یہ چیز معاشرے میں بدعات اور زیب اور باطل کو فروغ دینے کا سبب بن سکتی. تو ایسا عیب جو کسی میں جہارن موجود ہو، اس پر خاموش نہ رہیں بلکہ اس کی اصلاح کریں، اور اصلاح کے ساتھ ساتھ اس کی جو برائی ہے، جو اس کا عیب ہے، جو خطورت ہے، اس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے تاکہ لوگ دھوکے میں نہ آ جائیں اور اس عیب کو وہ جائز سمجھ کر اپنانا شروع نہ کر دیں. تو یہاں بھی معاملہ اصلاح ہے، معاملہ بدنام کرنے کا نہیں، معاملہ عزت سے کھیلنے کا نہیں. پھر اس کے دل مقابل جو اللہ کے نبی کے فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صبر علی اخیہ مسلم صبر اللہ علیہ یوم القیامہ، جو شخص اپنے کسی بھائی کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن اس کے سارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے جو اپنے کسی بھائی کے عیب کو چھپا لے, اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیبوں کو چھپا لے. حدیث یاد ہے کہ کچھ بندے اس قسم کے کام کرتے ہیں, عیبوں کو چھپاتے ہیں, کسی کو قرضہ دیا اور اس پر تاریخ آ گئی اور وہ ادا نہیں کر پا رہا تو اس کو ڈھیل دے دے, یا کہا کہ چلو تم کو معاف کر دیا, یا اپنے کسی بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے وقت دے رہا. اس قسم کے کاموں کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا, فرمایا کہ یہ شخص جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور گناہوں کے ڈھیر بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اللہ فرمائے گا کہ تم دنیا میں وہ کام کر کے آئے ہو جو میں کرتا ہوں, میرے کام تم نے کیے, گناہوں کو پردہ ڈالنا میرا کام اور کسی کی حاجت کو پورا کرنا میرا کام, کسی کو ڈھیل دینا مہلت دینا میرا کام, تم میرے کام کر کے آئے تو میں تمہیں کیسے عذاب دوں. اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ فرامین ہمارے سامنے نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو فرمانا کہ میں صبر اللہ کی اس میں عورت ہوں فکانما احیا موعودا, کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کو کسی عیب کو چھپا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اتنا راضی ہوتا ہے کہ تم نے اس کے عیب کو نہیں چھپایا بلکہ مجھے اتنا خوش کر دیا کہ جیسے تم نے جاہلیت کے دور کی قبر میں زندہ دفن کی گئی کسی بچی کو قبر سے زندہ نکال لیا, ایک بچی کو جس کو اس کے باپ نے محض تانے کے خوف سے زندہ قبر میں گاڑ دیا, جاہلیت کی یہ رسم تھی. تو وہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہویا تم نے کوئی قبر کھول کر زندہ دفن کی گئی بچی کو نکال کے زندہ کر دیا. یہ دل مقابل یہ فرامین میں موجود ان تشہیر اور تنفیر کے جو نقصانات ہیں ان نقصانات کے مقابلے میں اگر ایک شخص صبر کوشی سے کام لے اور عیوب کو چھپانے کی کوشش کرے اور ساتھ ساتھ اپنی زبان کو بند رکھے تو اس کے فائدے بھی. اس میں ایک کردار اور بھی اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ برابر کے شریک ہیں جو غیبت یا بہتان کو سنتے ہیں, خوش ہو کر سنتے ہیں فلاں کی باتیں ہو رہی ہیں اور فلاں کے عیب بیان ہو رہے ہیں وہ سنتے ہیں, ہاں اور بتاؤ اور بتاؤ, وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک. اور اگر وہ اس پہلو کو اختیار کر لیں جو اللہ کے پیغمبر نے تیار کروایا تو ان کے لیے بھی قیامت کو بھی بڑا فائدہ ہوگا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ربا عرض اخیہ, کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی عزت کا دفاع کرے, دفاع کی ایک صورت یہ ہے کہ غیبت پکنے والے کو خاموش کر دے کہ تم چپ کر جاؤ میں نہیں سننا چاہتا, یہ اٹھ کے بعد چلا کہ یہ لگا ہوگا میں نہیں سننا چاہتا. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو سمجھائے کہ یہ تم بات کر رہے ہو میرے علم کے مطابق یہ غلط ہے, اپنے بھائی کا دفاع کرو اور دفاع کرنا چاہیے میرے بھائی, اس کا خیال ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی عزت کا دفاع کرے, اللہ اس کی طرف سے دفاع کرے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تکلیف سے اسے بچا لے گا, ہر قسم کی تکلیف کو ٹال دے گا. تو جو لوگ تشہیر اور تنفیر میں دلچسپی لیتے ہیں سنتے ہیں تو وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک, برابر کے شریک. اور سنے وہ شخص کہ اصلاح کرنا چاہے اور اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرنا چاہے تاکہ اس نیکی کے بدلے اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی عزت کا دفاع کرے, یہ میرا معاملہ تنفیر ہے. دوسرا معاملہ تکفیر, تکفیر کا معنی کسی کو کافر کہنا, کسی کو کافر کہنا. میرے بھائی کسی شخص کو کافر کہنا صرف ایک ہی صورت میں جائز, اور وہ یہ ہے کہ اسے اللہ جو اس کے رسول نے کافر کہا, دوسری کوئی صورت نسل اس کی تکفیر قرآن یا حدیث سے منقول, فلاں جنتی ہے فلاں جہنمی ہے, یہ دونوں دعوے نس کے اور دلیل کے طالب اور محتاج ہیں. جیسے ابو بکر کو جنت, عمر کو جنت, عثمان کو جنت, ہمارا یقین ہے کہ جن جن کا نام آ گیا یہ سب جنتی ہیں. ان کو جنتی کہیں گے, کیوں کہیں گے؟ اللہ نے ان کو جنتی کہا ہے. اللہ کے رسول نے کسی کو جہنمی کہا. تبت یدا ابی ذہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب, کہ کوئی کفایت نہیں اور یہ برباد ہو گیا. اس کو ہم جہنمی کہیں گے کیونکہ نس موجود. جنتی ہونے یا جہنمی ہونے کے دعوے یہ نس کے محتاج. اسی طرح تکفیر یہ نس کی محتاج ہے. کسی فرد معین کو کافر کہنا یہ دلیل کی محتاج, دلیل کی تعلیم. قرآن یا حدیث میں اللہ رب العزت نے کسی کو کافر کہا ہو تو اس کی تکفیر ہم کر سکتے ہیں. مسئلہ کے دل پر کسی کی تکفیر جائز نہیں. تکفیر کی دو صورتیں ہیں, ایک ہے تکفیر عام اور ایک ہے تکفیر معین, تکفیر خاص. تکفیر عام کی تکفیر مطلب یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ جو لوگ فلاں کام کرتے ہیں وہ مشرک, اس میں کسی کا نام نہیں آ رہا, یہ ٹھیک ہے. تکفیر عام درست ہے, تکفیر عام درست ہے. جو لوگ فلاں کا مثلا قبروں پر دیے جلاتے ہیں, چادر چڑھاتے ہیں, وہ مشرک ہے, ان کا عمل شرک ہے. تکفیر عام تو حرج نہیں, اس میں کسی کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا. اور ایک ہے تکفیر خاص, تکفیر معین, کسی شخص کا نام لے کر کہا جائے کہ فلاں شخص مشرک ہے یا کافر, یہ درست نہیں, یہ جائز ہے. اس کی کئی وجوہات. ایک یہ کہ یہ دعویٰ نفس کا طالب. دوسرا یہ کہ ممکن ہے آپ کا علم غلط ہو, آپ کا ادراک غلط ہو, اور آپ غلطی میں آ کر ایک معین شخص کی تکفیر کر بیٹھے تو پیغمبر علیہ السلام کی اس وعید کی زد میں آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من قال یقین یا کافر فقد باء به احدہ, جو شخص اپنے کسی بھائی کو کافر کہے تو دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے. جس کو کہا جا رہا ہے یا تو وہ کافر ہے, اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر, پھر کہنے والا کافر. اس کا مطلب اس معاملے میں قطعیت اور حتمیت کے تحت فیصلہ کر دینا کہ بڑا کافر ہے, یہ بات غلط. اگر وہ نہیں تو پھر کہنے والا کافر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نصب عقید الکفر فهو بقتله, کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کو کافر کہہ دے تو یہ تکفیر اس کے قتل کرنے کے مطابق, اس نے غلط کو قتل کر دی. دوسرا محدود. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے کافر کہہ دیا اور آج جو بات پھیل گئی وہ شخص کل کو توبہ بھی کر سکتا, اور آپ کی تکفیر کی بات مشہور ہے, اور آپ کی اس بات کو سن کر لوگ اس کی تکفیر کے قائل ہیں, وہ توبہ کر چکے. یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کب تک؟ ان لوگوں یا تو توبہ جانتے ہی معلوم ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت کو قبول کرتا ہے جب تک اس کی جان آنا پھنس جائے. موت, موت کے آنے تک اس کی توبہ قبول ہو سکتی, توبہ نہیں کر سکتا. یہاں تک توبہ نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ کی قمیض پہنا دے, اور اس میں خارش بھی ہوگی, اس قمیض میں کھجلی اور خارش ہوگی جو اس کو مستقل پریشان کرتی رہے. اس عالم کے تم اگر وہ توبہ نہیں کرتے, اس کے بعد توبہ کا امکان اور توبہ کی گنجائش اللہ نے رکھی ہے ہر ایک کے لیے. کتنا سنگین گناہ کیوں تھا. سورہ فروج کا مضمون ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا, کہ جن لوگوں نے اصحاب الاخدود نے میرے مومن بندوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دی, تکلیف دی, یعنی پوری قوم اسلام لا چکی تھی اور بادشاہ اور بادشاہ کی فوج نے خندقیں بھجوائیں, ان میں آگ جلائی اور تمام اسلام لانے والوں کو ان خندقوں میں پھینک کر چلا دیا. بعض کتب تفسیر میں ان کی تعداد 30,000 لکھی گئی کہ ایک دن میں اللہ تعالیٰ کے 30,000 اولیاء کو جلا دیا, مومن مردوں عورتوں کو جلا دیا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان الذین فتنوا المؤمنات ثم لم يتوبوا, کہ جن لوگوں نے مؤمنین کو مومنات کو یہ تکلیف دی
ان کو فتنے میں ڈالا، ان کو عذاب میں مبتلا کیا، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہ کر سکے. مانا اگر یہ بھی توبہ کر لیں معافی ان کے لیے بھی، تو معافی سب کے لیے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. آپ ایک شخص کی تکفیر کر رہے ہیں، اپنی کتابوں میں اس پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، اور وہ شخص توبہ کر چکا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ سیدھا ہو چکا ہے، تو پھر یہ وہی بات ہو گئی، وہ آپ کا وہ فتویٰ اور وہ فیصلہ بہتان ہوگا، افتراء ہوگا اس شخص پر بھی اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر چکا، اس کی اللہ کے ساتھ صلح ہو چکی، اور آپ اس کو کافر کافر کہے جا رہے ہیں، اور آپ کا فتویٰ وہ پھیلا ہوا ہے، مشہور ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو یہ چیز نقصان دہ ہے، یہ نقصان دہ. تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ شخص اس تہمت سے بری ہے، تو پھر یہ تہمت اور یہ فتویٰ تمہارے اپنے اوپر قائم ہو. جیسے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کو لعنت بھیج دے، لعنت بھیج دے، یا اللہ کا دشمن کہہ دے، یا گالی دے دے، تو وہ گالی کا کلمہ، وہ لعنت بڑی تیزی کے ساتھ پرواز کرتی ہے آسمان کی طرف، پرواز کر کے آسمان کی طرف جاتی ہے. اتنا کہ قول سخیر اور ہیبت ناک بات ایک شخص نے کہہ دی، ہم تو کہتے رہتے بار بار کہتے، لیکن وہ کرنا لعنت بڑی تیزی کے ساتھ پرواز کرتا ہے آسمان کی طرف، اور فرشتے اس کو آتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور فرشتے آسمان کے دروازے بند کر دیتے ہیں کہ یہ کلمہ، یہ ناپاک اور خبیث کلمہ آسمان میں داخل ہونے کے قابل نہیں. وہ کلمہ تیزی سے اوپر جاتا ہے، لعنت کا کلمہ اوپر جاتا ہے تیزی سے، آسمان سے ٹکرا کر اس سے بھی زیادہ تیزی سے پھر زمین کی طرف آتا ہے. زمین کے فرشتے اس کلمے کو اترتا ہوا دیکھتے ہیں، اور وہ زمین کے دروازے بھی بند کر دیتے ہیں کہ یہ کلمہ زمین کے اندر داخل نہ ہو. اب وہ کلمہ بھٹک رہا ہے، وہ گالی، وہ لعنت، وہ جو آپ نے بات اپنی زبان سے کہہ دی اور کہہ کر بھول گئے، اپنے کام کاج کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہو، وہ گالی کہاں جا رہی ہے، کتنا سفر اس نے کیا، اور اب زمین پر پہنچ اب بھٹک رہی ہے، سر میں کہاں جاؤں، مجھے کہاں پناہ ملے گی، میرا ٹھکانا کیا ہے. بات تو نکل چکی، اب یہ بات تحلیل نہیں ہوگی، اب یہ بات برقرار ہوگی، تو کہاں قرار ملے گا مجھے. پھر گالی اس شخص پر جاتی ہے جس کو دی گئی، وہ لعنت اس شخص پر جاتی ہے جس کو دی گئی، کہ شاید وہی میرا ٹھکانا، اس لعنت کا مستحق ہو، اگر اس کا وہ ٹھکانا ہو تو اس لعنت کو وہاں قرار آ جاتا، اس کا ٹھکانا بن جاتا، اور اگر وہ لعنت کے قابل نہیں تھا تو پھر وہ گالی وہاں سے نکلتی ہے، لعنت وہاں سے نکلتی ہے، اور لعنت کرنے والے کے اندر داخل ہو کر اپنا ٹھکانا وہاں بنا. پھر اس کا کیا معنی ہوگا کہ ہمیں کتنا اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، کس قدر اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. یہ معاملہ بعض اوقات اللہ کی غیرت کو درکار کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھائیوں کا واقعہ بیان کیا. ایک متقی پرہیزگار تھا اور دوسرا فاسق اور فاجر. جو فاسق اور فاجر تھا وہ کوئی گناہ نہیں چھوڑتا، اور جو پرہیزگار تھا وہ کوئی نیکی نہیں چھوڑتا. اور وہ پرہیزگار بھائی اپنے فاسق اور فاجر بھائی کو بات کرتا رہتا، سمجھاتا رہتا، لیکن وہ نصیحت کو قبول نہ کرتا. مسلمانوں اس میں کس کو ہجوم بھی تھا، تعنت اور عناد بھی تھا، نصیحت مانتا ہی. ایک دن وہ نیک بھائی متقی گھر آتا ہے تو اپنے اس فاسق اور فاجر بھائی کو ایک گناہ میں ملوث دیکھا، وہ گناہ بیان نہیں ہوا، ایک گناہ میں ملوث دیکھا کہ وہ گناہ کر رہے. اس کو غصہ، غصے میں آ کر کہتا ہے کہ واللہ لن یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے. تکفیر کا معنی بھی ہے نا، جس کو کافر کہہ دی ہے اس کے لیے کہاں معافی ہے، کافر کی معافی ہے، مشرک کی معافی ہے، ہرگز نہیں. دونوں فتوے ہیں کہ تکفیر کہہ لو کہ یہ کہہ دو تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے، تکفیر ہی. یہ بات انہوں نے کہہ دی، اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی پر وحی بھیجی، من النبی تعالی علیہ انی لا اقبل فلانا انی قد غفرت له ما دخلت النار. یہ کون ہے مجھ پر قسمیں کھانے والا کہ فلاں بندے کو میں معاف نہیں کروں گا، اس کو بلاؤ اور بلا کر بتا دو کہ میں نے اس کو تو معاف کر دیا اور تجھے جہنم میں داخل کر دیا. یہ تہجد گزار اور یہ نمازی روزے دار جو انتہائی متقی تھا، انتہائی مخلص تھا،
اپنے بھائی کو سمجھانے والا اور فاس کرنے والا صرف ایک فتوے کی بنا پر جہنم میں داخل ہو گیا اور یہ فاسق اور فاجر اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر. یہ سارے مذاہب ہمارے ساتھ اس کا معاملہ یہ کہ تکفیر کا معاملہ بڑا خطرناک معاملہ. لہٰذا تکفیر معین تو ناجائز ہے. باطل کسی کا نام لے کر اس کو کافر کہنا مشرک کہنا یہ نص کے بغیر جائز نہیں, کتاب و سنت کی دلیل کے بغیر جائز نہیں. اور جب بھی بات کریں اس کے عمل کی بات کریں. ایک شخص شرک کرتا ہے, آپ کہیں کہ تمہارا عمل یہ شرک ہے, یہ نہ کہو کہ تم مشرک. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر اس کے عمل کو شرک کہو گے تو اس کو سمجھانا زیادہ آسان ہوگا, اور اگر اس کو چھوٹتے ہی مشرک اور کافر کہہ دو گے, ملعون اور پیمان کہہ دو گے, تو اس کی غیرت جاگ اٹھے, اس کی رحمت بیدار ہوگی اور وہ کہے گا جاؤ پھر تم دفاع ہو, میں اگر کافر ہوں جاؤ بھاگو یہاں سے, پھر آپ کی بات نہیں سنیں گے. یہ حکمت دعوت کے اصول کے بھی تحت حکمت دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی شخص کی آپ غیرت کو نہ للکارے بلکہ اس کے ضمیر کو جھنجھوڑے, اس کو یہ کہیں کہ یہ عمل شرک ہے, شرک یہ گناہ ہے اور شرک کی یہ خرابی اور شرک میں یہ برائی ہے یہ خطورت ہے, اس کے ضمیر کو جھنجھوڑے اور آپ چھوڑتے کہیں کہ تم تو کافر ہو, تم تو مشرک ہو, تم تو بےمان ہو, تم تو منافق ہو, تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کے ضمیر کی بجائے اس کی جو غیرت ہے وہ جاگ اٹھے, اس کی انانیت, آپ نے اس کی انا کو بیدار کر دیا. جب اس کی انا جاگ اٹھے اب وہ آپ کی بات نہیں مانے, نصیحت کو قبول نہیں کرے گا. تو آپ اس طرح حکمت کے تحت حکمت دعوت کہ آپ اپنے بھائی سے بات کریں اس طرح کہ اس کے ضمیر کو بیدار کریں, نہ کہ اس کی انا کو جگائے. اس کی انا کو جگاؤ گے تو آپ کی دعوت کامیاب نہیں ہوگی, اور اس کے ضمیر کو جھنجھوڑو گے تو آپ کی دعوت اگر آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں آپ کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ آپ نے اس کے ضمیر کو جگا دیا. ضمیر جب جاگ جائے تو بندہ بات جلد از جلد قبول کر لے. تو یہ تکفیر کا معاملہ. اب یہ تنفیر اور تکفیر کیونکہ ہر لحاظ سے خطرناک معاملہ, تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ نفرتیں پیدا ہوتی اور عدالتیں قائم ہوتی اور پھر تحزب لوگ تسلیم ہو جاتے ہیں, پارٹیاں بن جاتی ہیں, ایک ایک مسئلے کے اختلاف پر لوگ جماعت بنا لیتے اور دین کے کاغذ کو بانٹ کے رکھ دیتے, کیونکہ مسلسل شیطانی عمل, ایک ایک مسئلے پر جماعت بنی ہے. یہ کون سا دین ہے, یہ کون سا فہم ہے, یہ کون سی صرفیت ہے کہ ایک مسئلے پر جماعت بنا لیجیے. پھر اس سے کیا ہوگا؟ قوت پیدا ہوگا, دوریاں پیدا ہوگی, رنجشیں پیدا ہوگی, عدالتیں پیدا ہوگی, پھر یہ سب چیزیں پیدا ہو کر وہ تیسری چیز پر جنم لیتے ہیں جو آپ کا تیسرا نقطہ ہے. تیسرا وہ تفجیر. تفجیر کا معنی کسی کے خون کو حلال قرار دو کہ فلاں واجب القتل. تفجیر کا اصل معنی ہوتا ہے کہیں دھماکہ کر کے کسی عام ٹھکانے پر دھماکہ کر کے لوگوں کو مارنا, مشکل پیٹ میں کوئی بھی آ گئے. بعض اوقات ٹارگیٹ ہوتا ہے, بعض اوقات ٹارگیٹ کے بغیر بندہ یہ کام کرتا ہے. تو یہ تفجیر اس کا جو محرک ہے وہ یہی چیز ہے, اس کا محرک یہی چیز ہے. یہ تنفیر کا معاملہ, تکفیر کا معاملہ, اور پھر لوگوں کا جدا ہو جانا, پھر یہ تحزب, دینی تحزب, سیاسی تحزب. یہ تحزب جو ہے جو لوگوں کو بانٹ دیتا ہے, پھر یہ خون کو مباح کر دیتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اب فلاں واجب القتل ہے اور فلاں کا خون میرے لیے حلال ہے. ہم کسی کو تاغوت کہتے ہیں, کسی کو کافر کہتے ہیں. میرے بھائی, کسی کا تاغوت ہونا, کسی کا کافر ہونا, یہ خون کو حلال نہیں کرتا. یہ کہاں لکھا؟ مثال کے طور مان بھی لو بقول تمہارے وہ کافر ہے, تو کافر ہونا بھی یہ تفسیر کا جواز نہیں. اللہ تعالیٰ نے کافر کے کفر کو خون کے حلال ہونے کی دلیل نہیں بنائی, ورنہ نبی اسلام کے اس فرمان کی کیا تعمیل ہوگی کہ کافر عورتوں کو نہ مارو, اسی علاقے میں جنگ کرنے جاؤ عورتوں کو نہ مارو, بچوں کو نہ مارو, بوڑھوں کو نہ مارو, صرف ان کو مارو جو مسلح ہو تو تم سے جنگ کر دے. یہ کافر تو ہوگی, جو کفار کے جو بوڑھے ہیں, کفار کی عورتیں ہیں, کفار کے وہ بھی کافر.
اگر قاتل کا کفر قتل کا موجب ہے تو انہیں کیوں بچایا جائے؟ بعض کفار سے معاہدہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ نبی اسلام کے یہود سے معاہدہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر کافر کا کفر موجب قتل ہے تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہے؟ نبی اسلام کے انفرادین کا کیا معنی؟ تو اگر مان بھی لیں کہ آپ کے فتنے کے مطابق وہ کافر ہو گیا تو اس کا کافر ہونا بھی موجب قتل دے، کافر کا کفر موجب قتل دے. کیا دین میں احکام موجود نہیں کہ اگر کافر تم اسے صلح کر دے تو ان کی صلح کو قبول کرو؟ تو کافر کا کفر اگر موجب قتل ہے تو صلح کا کیا معنی؟ انا سالم لمن سالمنی وہ محارب لمن حارمنی، جو مجھ سے صلح کرے گا میں اسے صلح کروں گا، جو مجھ سے جنگ کرے گا میں اسے جنگ کروں گا. اگر کفر موجب قتل ہے تو پھر اس تقسیم کا کیا معنی؟ کوئی معنی نہیں. تو نبی اسلام کے انفرادین کی فقاہت کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ بقول تمہارے فتوے کے اس تحذر سیاسی کے تحذر دینی کی بنا پر تم نے کسی کی تقدیر کر دی اور اس کے بعد تفجیر کی راہ پر سوچ رہے ہو اور تفجیر پر آمادہ ہو تو یہ بات تفجیر کے جواز کی دلیل نہیں مل سکتی. اس کے الگ کڑے حکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، القاتل یافی یوم القیامہ المقتول یافی یوم القیامہ متعلقا بقاتل اوضاعہ تشرب دما ویقول یا رب صلح فیما قتل، کہ مقتول قیامت کے دن آئے گا اپنے قاتل کے ساتھ لٹکا ہوا چمٹا ہوا، یعنی قاتل خود بھی آ رہا ہے اور اپنے ساتھ اپنے مقتول کے بوجھ کو اٹھا کر نہ آ رہا. اب وہ ایک مقتول ہو، دو ہو، دس ہو، بعد اوقات ایک بندے نے جگہ دھماکہ کر دیا، 40 سال میں مر گئے، 100 مر گئے، وہ سارے چمٹے ہوئے اس کے ساتھ بہت آج ہوتا شو دم اور اس کی شاہرخ سے خون ٹپک رہا، بلکہ خون کے کھوارے چھوٹ رہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کا سر جو ہے اس کے دھڑ سے الگ ہوگا اور اس کا سر یوں اس کے ہاتھ میں رکھا ہو. مقتول اپنا سر اپنے ہاتھ میں رکھ کے لائے گا اور صرف اس کی گردن جو ہے یہاں تک اس کا جسم جو ہے وہ سالم ہے اور گردن سے فوارے کی طرح خون ابھر رہا ہوگا اور سر جو ہے وہ اس کے ہتھیلی پر ہوگا. دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ قاتل ہے اور یہ مقتول. کتنا تاریخ ہوا فرمایا کہ فیوق خان اندر رب، پھر ان دونوں کو روک لیا جائے گا پروردگار کے پاس. مقتول چلتا جا رہا ہے، دعائیں دیتا جا رہا ہے، سن ہوگی میں قتل، یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کی. اب وہ پکار پا جا رہا ہے کس، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی عدالت جہاں قائم ہوگی وہاں ان کو روک لیا جائے گا، پھر اللہ رب العزت اپنا انصاف فراہم کرے گا. یہ حقوق عباد کا معاملہ، یہ کتنا خطرناک معاملہ، اور یہی چیز قرب قیامت کی نشاندہی کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو فتنہ امیات سے ڈرایا، فتنہ امیات اندھے فتنے سے. صحابہ مجھے یہ فتنہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں قتل کی صورت یہ ہوگی کہ لا یدر القاتل فیما قتل بل المقتول فیما قتل، کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا وہ کس کو قتل کر رہا ہے، کیوں قتل کر رہے، اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے، اس کا کیا گناہ ہے. فرما کہ جب یہ بات ظاہر ہو جائے، فتنے کی یہ شکل جب ظاہر ہو جائے تو فن پھلے رو دجال، پھر دجال کا انتظار کرنا، ان میں یوم پر ان میں حق، وہ آج بھی آ سکتا اور کل بھی آ سکتا. اس کا معنی قتل کی یہ صورت حال جو ہے یہ قیامت کی قریبی علامتوں میں سے، کیونکہ دجال کا فتنہ قیامت کی انتہائی قریبی علامتوں میں سے، دجال کے فتنے کے چند سالوں کے بعد قیامت آ جائے گی، چند سالوں کے بعد، یہ قریبی علامتوں میں سے. یہ کتنا خطرناک شرعی محلول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے آنکھ کے اشارے سے اپنے کسی بھائی کے قتل میں ملوث ہوگا اللہ تعالیٰ اسے قاتل ہی قرار دے گا، وہ قتل نہیں کر رہا لیکن آنکھ کے اشارے سے کوئی اشارہ مہیا کرتا ہے کہ آ جاؤ باہر کر دو، تو وہ قتل کرنے والا بھی قاتل ہے اور اشارہ کرنے والا بھی قاتل ہے، بلکہ قاتل کو آنکھ کے اشارے سے بچانے والا وہ بھی قاتل ہے، جو قتل میں شریک نہیں لیکن آنکھ کے اشارے سے قاتل کو بھاگنے کا نکلنے کا اشارہ کرتا ہے وہ بھی قاتل ہے. قتل کا یہ معاملہ گمبھیر، تو ایک شخص اپنی طرف سے حکم رکھائے تنفیر کے منہج پر قائم ہو اور پھر اس بنا پر وہ بہت زیادہ شرعی محاذیر کا شکار ہو جائے, تہذب کا شکار, جماعت سازی کا شکار, علیحدگی کا شکار اور شیطان کے فتنوں کا شکار, پھر اس بنا پر وہ قتل اور تفجیر کے منصوبے بنائے, تو یہ تمام اس دور کے وہ محالک ہیں جو بڑے خطرناک. پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم وابستگی اختیار کریں اس گروہ کے ساتھ جو صحیح منحج پر قائم ہو کر اللہ کے دین کا کام کرے. کوئی اکا دکا اگر کوئی عیب ہے ان عیبوں کی اندر رہ کر اصلاح کرو اور اصلاح کر کے اللہ کے اجر پاؤ, اور پھر ساتھ ساتھ رہو, کسی کی غیبت نہ کرو, الزام تراشی نہ کرو, بہتان تراشی نہ کرو, نمیمہ نہ کرو, اپنی زبانوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پہ علماء سے تعلق رکھو. یہ چیز میں آخر میں عرض کر رہا ہوں, اس کی اہمیت آپ کے ہاں کچھ نہیں, اس معاشرے میں علماء کا کوئی مقام نہیں, لیکن یاد رکھے کہ علماء کا مقام ہر معاشرے میں سب سے اونچا سب سے اعلیٰ ہے, سب سے اونچا سب سے اعلیٰ. ایک شخص کروڑ ہاں سرمایہ خرچ کرے دین کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے, غریبوں پر مسکینوں پر, وہ ایک عالم کے پاؤں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک شخص صبح کو بیٹھے اور شام تک سونے کے سکے بانٹتا رہے اور ایک عالم اسٹیج پر کھڑا ہو کر ایک بار کہہ دے قال قال رسول اللہ, تو اس کا یہ ایک بار کا قال رسول اللہ کہنا اس کے دن بھر کی سخاوت سے اور دن بھر کے صدقات سے افضل. میں ایک مثال آپ کو دے دوں, یہ کل بھی میرا پروگرام تھا لاہور میں, اور میں یہ مثال دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے 5575 حدیثیں روایت کی اور وہ حدیثیں ساری موجود ہیں, ان سے تابعین نے لی, ان سے تبع تابعین نے لی, ان سے آگے ائمہ نے لی, محدثین نے لی, ایک سے دس نے سنی, دس سے سو نے سنی, سو سے ہزاروں نے سنی, ہزاروں سے لاکھوں نے, لاکھوں سے کروڑوں نے, آج تک وہ پڑھی جا رہی اور قیامت تک پڑھی جاتی رہی. یہ تو ایک پہلو. دوسرا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہزاروں سخی ہوں گے, ہزاروں سخی سخاوت کرنے والے اور اپنے مال بتانے والے, کسی ایک کا نام بتائیں. سب کا لازم وہ ایک بختی ایک نیکی ہے, ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتی ہے, لیکن یہ علم جو اللہ کا نور ایک عالم پھیلاتا ہے یہ پوری دنیا کو منور کر سکتی ہے. تمہاری سخاوت ایک بھوکے کو کھانا کھلا سکتی ہے, ایک فقیر کو مالدار کر سکتی ہے اور کچھ اجتماعی کام بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ابو ہریرہ کا عمل آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی حدیثیں انہوں نے جو بیان کی وہ رہتی دنیا تک موجود, پوری دنیا ان حدیثوں کے نور سے منور. تو وہ علماء جو اس مشن کے وارث ہیں ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, ان کی گرد کو کوئی نہیں پا سکتا. تو اس معاشرے میں علماء کا مقام نہیں, اور میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس معاشرے میں میرے اساتذہ کا مقام ہو, میرے مشائخ کا مقام ہو اور میرے مشائخ کی تعظیم ہو. یہ تعظیم تمہاری نجات اور یہ تعظیم تمہاری کامیابی. اور یاد رکھو, اگر علماء کی قیمت کرو گے, علماء پر بہتان لگاؤ گے تو اس کا نقصان علماء کو نہیں ہوگا, اس کا نقصان تمہیں ہو. ابن اثاکر ایک محدث گزرے ہیں, پتہ کہ مخروب علماء مسمومت, کہ علماء کے جو گوشت ہے وہ زہریلے ہوتے ہیں, علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے. اشارہ کس طرف کر رہے ہیں کہ غیبت کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانا, ایک عالم کی غیبت کرو گے تو اس کا تم گوشت کھائے جو کہ زہریلا ہے, مانا عالم کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس کے زہر سے تمہاری موت واقع ہوگی, تم مر جاؤ, تم برباد ہو. تو مجھے اپنے مشائخ کا, اپنے علماء, اپنے اساتذہ کا احترام اور تعظیم چاہیے اس معاشرے. یہ ایک بڑی کارگر نصیحت آپ کو کر کے جا رہا ہوں کہ ان فطروں سے, ان امراض سے اگر بچاؤ چاہیے تو علماء سے جڑے رہو, علماء سے تعلق جوڑے رکھو. میرے بھائی, کسی مسئلے میں کسی حاکم سے اگر اختلاف ہے تو اس بات کو اچھالنے کی بجائے اس عالم کے پاس آ کر مسئلے کو سنا جائے, سمجھا جائے. اور نیت یہ نہ ہو کہ میں نے مناظرہ مجادلہ کرنا ہے, نیت جو ہے افامت و دین کی ہو. ہو سکتا ہے غلطی عالم کی ہو تو اپنی اصلاح کر لو, ہو سکتا ہے غلطی تمہاری ہو تو اپنی اصلاح کر لو, اور بجائے اس کے کہ اس کو تم ملو ہی نہ اور پورے معاشرے میں تشہیر بھی کر رہے ہو اور تنفیر بھی کر رہے ہو اور دین کے کام کو نقصان پہنچا رہے ہو, یہ خطرناک اقدار, خطرناک اقدار. سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے کہ لوگ عام الفقیر اللہ رب کے جمال نکان ہو الجماعت, کہ دنیا والوں ایک عالم دین اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو, پہاڑ کی چوٹی پر جہاں جانے کے لیے تم کو کئی گھنٹے درکار ہو, پھر واپس آنے کے لیے کئی گھنٹے درکار ہو, تو تم پر یہ فرض ہے کہ اس کے پاس جاؤ, روز جاؤ اور اس سے استفادہ کرو, پہاڑ پہ چڑھو اور اس کے پاس جاؤ, اس سے ملو درخت, کم از کم روز نہیں تو اگر کسی مسئلے پر اشکال ہو تو پھر تو ضرور جاؤ تاکہ تمہارا اشکال دور ہو جائے اور تمہارے ایہام دور ہو. لکان ہو جماعت, وہ تمہارے لیے جماعت ہے, تمہارے لیے ڈھال ہے, تمہارا وہ پردہ ہے اور تمہارے لیے وہ نجات کا ذریعہ بنے گا, اس کے پاس جاؤ. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو دینی مسئلے میں کوئی الجھن پیش آ جائے اور کسی عالم کا قصد کرے تو گھر کی چوکھٹ عبور کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. تو علماء سے رابطہ, علماء سے تعلق, یہ تو گناہوں کی بخشش ہے. پھر ایک علم نور اس کے سینے سے نکلے گا اور آپ کے سینے میں منتقل ہو کر آپ کے سینے کو منور کر دے, آپ کے سینے کو منور کر دے. تو ان کے اقرار و احترام کی ضرورت. ایک شاعر کا قول ہے کہ ان میں المعلم والطبیب کلیہما لا ینصحان اذا ہما لم یکرما, کہ ڈاکٹر اور عالم دین یہ دونوں اس وقت تک تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کی عزت نہیں کرو گے. ایک طبیب اور ایک عالم دین اس وقت تک خیر خواہ نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی عزت نہ کرو. طبیب کا مقام کم ہے کیونکہ وہ تمہارا جسمانی معالج, لیکن ایک عالم دین تمہارا روحانی معالج. طبیب کے علاج کا تعلق اس دنیا تک محدود ہے اور ایک عالم دین کے علاج کا تعلق دنیا کے بعد قبر تک اور قبر کے بعد حشر تک اور حشر کے بعد جنت اور جنت کے داخلے تک نہ کرو. اتنا وسیع اس کا کردار. تو اگر اس کی عزت نہیں کرو گے اور تنظیم و تشہیر کی سیاست پر کرو گے تو بھائی اس کا نقصان نہیں, اس کا فائدہ ہے, اس کا فائدہ ہے. نقصان تمہارا کہ تم ایک زہیلا گوشت کھا رہے ہو, تمہاری موت آ گئی. اور حدیث آپ نے سنی, اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے کسی دوست سے عداوت قائم کرے گا اس سے میرے ادارے جنگ ہے. اور ایک عالم کا نقصان کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وقتی طور پر لوگ باتیں کریں گے, تانا دانی کریں گے, اس کی عزت مجروح ہوگی اور وہ صبر کرے گا, اپنی زبان کو بند کیے بیٹھے اور صبر کرنا چاہیے. ایسے لوگ جو فتنے کا باعث بنتے ہیں اور تنفیر و تشہیر کی کہ منہج پر چل رہے ہیں انہیں کوئی اہمیت نہ دے, ان کو اپنے پاؤں کی خاک کے درجے کا مقام بھی نہ دے اور صبر کرے, صبر کرے یہ سوچ کر کہ اس صبر کا اللہ مجھے فائدہ دے, اس کا مجھے اللہ صلہ عطا فرمائے. تو یہ اتنا بڑا صلہ ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے, جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو یہ کچھ منتشر خیالات میں نے عرض کی. میں نے بتایا کہ میں ایک سفر سے آ رہا ہوں اور سیدھا یہیں پہنچ گیا, تو اگر کوئی تشنگی لگی ہے تو اس مضمون کو آپ بعد میں پھر رکھیں, اور باتیں ہو سکتی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ رب العزت ہمیں جو سرف صالحین کا منہج صافی ہے اس کو اختیار کرنے کی, اس پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے, اور اللہ رب العزت ہماری دنیا اور آخر کی ساتھ میں ہم کو عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.